السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اذان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہر چیز یونیک ہے، اور کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح سے یہود و نصارہ کی مشابہت سے ہمیں منع کیا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تو چونکہ ابھی تک آپ مکہ میں تھے تو وہاں پر غیر مسلموں کی حکومت تھی، اتھارٹی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی، تو کھلم کھلا مسلمان وہاں پر باجماعت نماز نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ چپکے چپکے کہیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر، جو کہ ہجرت سے کچھ سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، ایک یا دو سال پہلے. تو مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن کوئی اذان کا انتظام نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اب اس وقت یہ سوال پیدا ہوا، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، تو اب لوگوں کو اذان کے لیے کیسے، سوری، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، نماز کو بلانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھنٹی بجا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ یہ تو کرسچنز کا طریقہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں کیا اور کہا کہ یہ یہود کا طریقہ ہو جائے گا. اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جو دینی شعائر ہیں یا دین کے تعلق سے جو ہمارے احکامات ہیں، جو فرائض میں آتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط برتی کہ بالکل وہ کسی سے مشابہ نہ ہو، کسی قسم کا شبہ نہ پایا جائے دوسروں کے مذاہب سے اس میں، اور ہمارا طریقہ الگ ہو. اسی دوران کہا جاتا ہے کہ جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، تو ایک صحابی جنہوں نے یہ ساری باتیں سنی تھی، ان کو خواب دکھائی دیا. عبداللہ بن زید، یہ انصاری صحابی تھے. چونکہ وہ بھی فکر مند تھے کہ نماز کے لیے کیا کیا جائے، تو جب جیسے وہ گھر پہنچے، کہا جاتا ہے کہ ان کو خواب میں یہ اذان سنائی دی، یا انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چڑھ کر اذان دے رہا ہے اور سبز کپڑے پہنا ہوا ہے. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذان سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمایا، اور پھر اسی سے ملتا جلتا خواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دکھائی دیا. تو اس طرح سے دو لوگوں کو خواب دکھائی دیا تو موافقت پیدا ہو گئی، اور وہ صحابی اپنا خواب خود بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں فکر مند تھا اور میں نے سوچا کہ کیا طریقہ ہو اذان دینے کا یا لوگوں کو بلانے کا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گرین کپڑے پہنے ہوئے ہے اور وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اور سارے الفاظ بھی بتائے گئے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاہ، حی علی الصلاہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لرؤیا حق انشاء اللہ، فقم بلال فالقی علی ما رأیت فلیؤذن به فانہ اندا صوتا منک، کہ اللہ کے حکم سے یہ سچا خواب ہے، اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ خواب میں دیکھا ہے اسے بتا دو، وہ اس کے مطابق اذان دیں گے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوش الحان اور بلند آہنگ ہے. تو پھر وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہی الفاظ کہے جو انہوں نے خواب میں سنے تھے. کہا جاتا ہے کہ اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے. جب انہوں نے یہ اذان سنی تو جلدی جلدی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جس طرح انہیں دکھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ دو لوگوں کو خواب میں سیم وہی اذان دکھائی دی، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس طرح کا معاملہ پیش کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک اپنا خود کا انداز ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ویسے ہی خواب دیکھا جو اس انصاری نے دیکھا تھا، لیکن جب انصاری نے مجھ سے پہلے اپنا خواب بیان کر دیا تو مجھے حیا آ گئی، اس لیے میں نے اپنا خواب بیان نہیں کیا. یعنی وہ انصاری رات ہی میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور اپنا خواب سنا دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ صبح سنا دیں گے. اسی طرح سے ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ اذان میں یعنی دو قسم کی اذان پائی جاتی ہے، ایک کو ترجیحی کہتے ہیں اور ایک کو غیر ترجیحی. تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لڑکے تھے، ابو محذورہ خود اپنی یہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 8-10 لڑکے تھے جنہوں نے اذان سنی تو ہم لوگ مذاق اڑانے کے لیے ویسے ہی اذان دہرانے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی. آپ نے بھیجا کہ کون تھا جن لوگوں نے یہ اذان دی، ان کو بلا لایا جائے. جب ان لوگوں کو سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول نے ہر ایک سے اذان سنانے کے لیے کہا، تو تمام لڑکے اذان سناتے چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر میں میرا نمبر آیا، جب میں نے اذان دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور 3 مرتبہ برکت کی دعا کی، پھر فرمایا اذهب فأذن عند البيت الحرام، جاؤ اور اللہ کے عزت والے گھر بیت اللہ کے پاس اذان کہو. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اذان کہوں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی جیسے کہ تم اب اذان دیتے ہو. اس میں 4 تکبیریں کہیں، 2 بار شہادتیں اور یہ ہلکی آواز میں، اور پھر 2 بار بلند آواز میں، پھر 2 بار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر، اور پھر صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا. تو یہ اذان کے تعلق سے وہ خواب تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے دیکھی، اور اس کی بنا پر اذان کو مخصوص کیا گیا. اب ہم اذان کے معنی تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں. لفظی معنی تو اس کے ہیں خبردار کرنا یا اطلاع دینا، خبردار کرنا یا اطلاع دینا. اور بہت سارے مختلف علماء کرام نے اس کے معنی بتائے ہیں. اذن یؤذن تعزینا اس کے معنی ہوں گے نماز کے وقت کی اطلاع دینا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذان اذن یؤذن تعزینا و اذانا و ایذانا سے مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوں گے ایسا بلند آہنگ اعلان جو کانوں سے سنا جا سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم للسارقون. سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر ایک اعلان کرنے والے نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ اے قافلے والوں بے شک تم ہی چور ہو. سورہ توبہ میں آتا ہے وآذان من اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منادی کی جاتی ہے. اسی طرح سورہ حج میں آتا ہے وآذن فی الناس بالحج، اور لوگوں میں حج کی منادی کیجئے. تو اذان کو عربی میں ندا بھی کہتے ہیں، اور ندا کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں کہ بلند آواز. اور شرعی معنی اس کے یہ ہوں گے، کیونکہ 2 معنی ہوتے ہیں، آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ جس کو ہم کہیں گے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی ٹرمنالوجی میں کیا معنی بنتے ہیں شرعی میں شریعت میں. تو شرعی معنی اس کے ہیں مخصوص شرعی الفاظ کے ذریعے سے مخصوص اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو بلانا. کسی بھی وقت اذان دے رہے ہیں یہ شرعی نہیں ہوگا، اذان کا وقت ہونا چاہیے یعنی مخصوص اوقات میں، اور کوئی بھی الفاظ لگا رہے ہوں یہ بھی نہیں ہوگا، مخصوص الفاظ وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اذان کے جو الفاظ ہیں جو حالانکہ ہے تو قلیل یعنی کم ہیں، اس کے باوجود بھی عقیدے میں نہایت ہی اہم ہیں، کیونکہ اس سے جو عقیدہ ظاہر ہوتا ہے اذان کے الفاظ سے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے، آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑائی ہے اس کو یہی بڑائی زیب دیتی ہے اور اس کا اظہار کیا جائے. دوسرے جملے میں توحید کا ثبوت ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، اور رسالت کی گواہی کے بعد مخصوص اطاعت گزاری کی طرف بلاوا ہے، یعنی آؤ خیر کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اور ایسی وہ دعوت ہے خیر و فلاح کی کہ جو ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور باجماعت نماز ادا کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی اور اجر کی بات ہے. تو یہاں پر باجماعت نماز ادا کرنے کی دعوت ہوتی ہے دراصل اس اذان میں، اور یہ اسلام کا ایک شعار بھی ہے، اس کو اذان کو شاعر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور اذان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ویسے تو کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، کہ اذان دینے کا کیا اجر ہے اور مؤذنوں کے تعلق سے کیا ہوگا؟ کچھ احادیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مؤذن قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اونچی ہوں گی، اور تمام لوگوں میں وہ نمایاں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے، نماز کی طرف بلاتے تھے، صلاح کی طرف بلاتے تھے، تو اسی بنا پر ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ پھر ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان باد شکم چھوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ شیطان کو اذان کی آواز بہت بھاری لگتی ہے۔ اور کیوں؟ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ افسوس مجھ پر، یہ لعنت مجھ پر کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہ کیا، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر لیا، تو لہٰذا اس بنا پر وہ بھاگتا ہے اور اسے اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ آئیے دیکھتے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ پیج نمبر آپ دیکھ لیجئے 49 ہے، اذان اور اقامت کے مسائل۔ تو اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، ترجیحی اذان یعنی دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے، اور غیر ترجیحی یعنی اکہری اذان کے ساتھ اکہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ غیر ترجیحی یعنی اکہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا غیر مسنون ہے، یہ تو ہم تو اتنے ڈیپ میں ہمیں جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ اذان کا تعلق مرد حضرات سے ہے۔ عن ابی محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التأذین هو بنفسه فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ثم تعود فقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا الى الصلاه هيا الى الصلاه هيا الى الفلاح هيا الى الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله۔ رواه ابو داود حدیث صحیح۔ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھلائی، فرمایا ابو محذور کہے اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر اشهد ان لا اله الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر دو بار کہ اشہد لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ اور سوری لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اذان کے، یہ ابو محذورہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، یہ دوہری اذان کے الفاظ ہیں جو 19 بنتے ہیں، اور اخیری اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعادہ نہیں کیا گیا، یعنی دوبارہ نہیں کہا گیا ہے، لہٰذا اخیری اذان میں 15 کلمات بنتے ہیں۔ عن ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ۔ رواہ احمد، حدیث صحیح۔ کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا، ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، اور دارمی اور ابن ماجہ نے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی جس میں 19 کلمات تھے، اور اقامت سکھائی جس میں 17 کلمات تھے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی تھی، پہلے تو دو صحابہ کو خواب میں دکھائی دی اور بعد میں غزوہ حنین کے موقع پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان سکھائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہمارے یہاں پر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مؤذن بلاتا رہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ خیر کی طرف، لیکن کیا اس اذان کا اثر سننے والوں پر ہوتا ہے؟ آج الحمدللہ مسجدیں تو کئی جگہ ہیں، اذان دینے والے اذان بھی دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن آپ ہی مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، کتنے لوگ؟ اگر ایک مسلم محلہ ہے اور اندازاً وہاں پر جو وہاں کی پاپولیشن ہے، وہاں کی جو آبادی ہے، اگر سمجھے 1000 پر مشتمل ہوگی، اور کسی مسلمان محلے میں 1000 کی آبادی تو آرام سے ہوتی ہے، بلکہ اس سے کئی زیادہ ہوتی ہے، ہم بہت ہی کم بات کر رہے ہیں، کم لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر 1,000 کی آبادی بھی ہے اور اس میں سے چلیں 500 خواتین سمجھ لیں, بچے اور خواتین, تو 500 تو مرد حضرات ہوں گے ہی. لیکن کیا مسلمان محلوں کی مسجدوں میں, اگر اس محلے میں 2 یا 3 مسجدیں بھی ہیں, تو کیا ان 3 مسجدوں کے نمازیوں کی تعداد ہو سکتی ہے 500 کے؟ گھر سے ہر کوئی نکل جائے نماز کے لیے؟ کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے نا. ایسے یہ ساری باتیں جان کر, دیکھ کر, پڑھ کر اتنا دل کڑھتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو ان کے لوگ نیک تھے, اس کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے, اور سب سے پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے. یعنی سب سے پہلی چیز جو گئی ان سے وہ نماز تھی, نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے. تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی آج ہمیں ناخلف کہہ دے, کوئی آج ہمیں نافرمان کہہ دے, تو کیا ہم گوارا کریں گے؟ ہمیں یہ بات قابل قبول ہوگی؟ ویسے تو ہمیں بہت جلدی کوئی بھی بات بری لگ جاتی ہے, اچھا ہمیں ایسا نہ کہو, ہم ایسے نہیں ہیں. تو عملی ثبوت کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا عمل جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ آپ ایسے ہی ہیں, لیکن آپ خود ماننا نہیں چاہ رہے, تو یہ ایک الگ بات ہے. تو اذانیں تو ہوتی ہیں, لیکن ان اذانوں پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں, بہت ہی کم لوگ ہیں. اکثر تو ہمارے مسلمان محلوں میں یہی ہوتا ہے کہ بوڑھے ریٹائرڈ افراد گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, جو لکڑی ٹیک ٹیک کراتے ہیں, جن سے چلا بھی نہیں جاتا ہے. اور بعض ریٹائرڈ افراد تو اتنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, بس صرف گپ شپ میں بیٹھے ہیں. جبکہ میں کہتی ہوں کہ جو ریٹائرڈ حضرات ہیں وہ اتنا کام کر سکتے ہیں اپنی امت کے لیے, بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جاب والے لوگ ہوتے ہیں, سینس بھی اچھا ہوتا ہے ان کا, تو انہوں نے تو اپنے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے کچھ ایسا فائدہ مند کام کرنا چاہیے کہ ان کا وہ وقت صحیح طریقے سے استعمال میں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو بہرحال وہی والا معاملہ لگتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آپ سوچیں ذرا کہ کیا وہ ماحول لگتا ہوگا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت فورس کر کے واپس بلایا کہ ایک دفعہ تو مدینہ آ کر جائیے, اور وہ اس لیے مدینہ سے چلے گئے تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول کی بہت یاد آتی ہے, جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں میں اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا, اسی لیے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. کیونکہ بہت زیادہ ساتھ تھا نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اللہ کے رسول کا, اور آپ دیکھیں کہ ایک حبشی غلام تھے وہ, بالکل بلیک, اور اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز ان کو دیا کہ کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ اے بلال تم اذان دو, اور کعبۃ اللہ کے دیوار چھت پر چڑھ کر اذان دو. انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان دوں؟ میں؟ یہ وہی بلال ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ کر مارا جاتا تھا, جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا. غلام تھے یہ, لیکن اسلام نے دیکھے ان کی کیسی شان و شوکت بڑھا دی. کوئی ذکر ہمارا مکمل نہیں ہوتا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ آئے. دیکھا آپ نے اسلام کیسے شخصیتوں کو نکھار دیتا ہے, کیسے اسلام ترقی اور عروج دیتا ہے. اسلام میں کوئی قسم کی غلامی نہیں, نہ کوئی کمی زیادتی ہے کہ اچھا فلاں اعلیٰ نسب کا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور فلاں اچھے خاندان کا نہیں ہے یا کم تر خاندان کا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں. نہیں, اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ اذان سبحان اللہ ان کے حصے میں آئی, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں, کہ پہلے مؤذن ان کی آواز اتنی اچھی تھی اور اتنا سوز تھا ان کی آواز میں کہ لوگ سنتے تھے وہ اذان. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ اور لوگوں نے کہا کہ بلال اذان دیجئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فورس کرنے لگے, لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب سے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی میں نے اذان دینا چھوڑ دیا ہے, میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو میری آواز بھرا جاتی ہے, مجھے اللہ کے رسول کی بے انتہا یاد آتی ہے. صحابہ کرام نے جب بہت فورس کیا تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی, اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ اذان دینے لگے مدینہ میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بے اختیار دوڑ پڑے, ان کو اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ گیا تھا, انتہا کی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز انہوں نے سنی تو بے اختیار دوڑ پڑے مسجد نبوی کی طرف. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھر آ گئی اور اس سے آگے وہ نہیں کہہ سکے. ہر آنکھ اشکبار تھی. کیسے ساتھی تھے نہیں, اتنی محبت تھی ان کو ایک دوسرے سے. اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور ہر آنکھ اشکبار تھی. اس کے بعد پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اذان نہیں دی. بلال بن ربہ ان کا نام تھا. اسلام نے ان کو اتنی عزت دی کہ کعبۃ اللہ پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, جو بھی ہمارے گھر میں مرد حضرات ہیں, ان کو حکمت سے, محبت سے تاکید کریں, یہ سارے واقعات ان کو سنائیں. میں تو کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر ایمان اگر بڑھ سکتا ہے تو صحابہ کرام کے واقعات سے. ہم صحابہ کرام کے واقعات کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہم ساری ہسٹری پڑھ لیتے ہیں. گاندھی جی کی ہسٹری ہم نے پڑھ لی, نہرو جی کی ہسٹری پڑھ لی. ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا 14 نومبر تھی, اسکول میں بچوں کا چلڈرنس ڈے منایا جا رہا تھا, انڈین بچوں کا خاص طور سے, اور وہ لوگ چاچا نہرو کی یاد میں مناتے ہیں. تو میں نے یہی سوچا کہ بچوں کو پہلے سے ذہن میں ان کے ڈالا جائے کہ بچوں کے ذہن میں وہی ہیرو بن کر نہ بیٹھ جائیں وہ لوگ. تو بچوں کے ذہن میں وہی بات ڈالی کہ کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی, یعنی صرف اس کے لیے چلڈرنس ڈے منانا. ان کو بتایا کہ اصل ہیرو کون ہے ہمارے, اصل ہمارے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, جو ہمارے آئیڈیل شخصیت ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں. تو اگر ہم بچوں کو اپنے صحابہ کے واقعات نہیں سنائیں گے تو پھر اسکول سے تو وہ انہی کو اپنا ہیرو بنائیں گے نا, اور کس کو بنائیں گے؟ کیونکہ اسکول میں تو اتنا ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو, ان سارے لوگوں کو, کہ یہی تمہارے اصل ہیرو ہیں, انہیں کو تم فالو کرو. تو آپ بتائیے کہ بچے بےچارے کہاں جائیں گے؟ ان کو سنائیے یہ واقعات. اتنی اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں بچوں کے تعلق سے, بڑوں کے تعلق سے, صحابہ کرام کے واقعات پر مشتمل. وہ سنائیں ان کو واقعات تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہمارے اصل جو ہیرو ہیں یہ ہیں, صحابہ کرام ہیں, جن کے نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے. تو مسجدیں شکایت کر رہی ہیں, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اذان دینے والا تو اذان دیتا ہے بیچارہ مؤذن, لیکن کوئی سننے والا اور کوئی سن کر جواب دینے والا نہیں ہے. ہماری چیزیں ختم نہیں ہوتی, اذان ہو رہی ہوتی ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ٹی وی کی آواز کم کر دیتے تھے, اذان کا اتنا احترام تھا کم از کم. اب تو بچوں کے ذہن میں وہ بات بھی نہیں رہی ہے, کیونکہ مائیں بتانے والی نہیں نا. کم از کم الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہم کو بتایا تھا کہ جب اذان ہو تو خاموش ہو جایا کرو. تو اب تو مائیں اتنا بھی نہیں کہتی ہیں بچوں کو, تو بچے آرام سے اپنے اپنے موبائل, ٹی وی, لیپ ٹاپ جو بھی ہے اس پر دیکھتے رہتے ہیں, آواز بھی کم نہیں کرتے اذان ہوتی ہے. تو کیسا ہمارا ماحول ہو گیا نا, کیسا ہمارا حال ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ اذان کے تعلق سے, اذان کی آواز اگر ہمارے کان میں پڑی اور ہم اس کے باوجود بھی اٹھ کر نماز کے لیے نہ گئے ہمارے گھر سے مرد حضرات, تو مسجدیں اسی طرح سے ویران رہیں گی اور مسجدوں پر اسی طرح سے پھر قبضہ ہوتا رہے گا. بابری مسجد کا جو سانحہ ہے ہم سب جانتے ہیں, اس میں زیادہ تر قصور ہم مسلمانوں کا ہے. کیوں تالے پڑے تھے بابری مسجد پر؟ صرف اس لیے تالے پڑے کہ انہوں نے خود یہ ریزن دیا کہ یہ مسجد خالی پڑی رہتی ہے, کوئی نماز کے لیے نہیں یہاں پر آتا, تو اس سے بہتر ہے کہ یہ جگہ کو یوٹیلائز کیا جائے. تو انہوں نے لاک لگا دیا. تو ہم خود ثبوت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری مسجدیں ہم بناتے ہیں لیکن اس کو خالی رہنے دیتے ہیں. تو وہ کہتے کہ خالی جگہ کیا فائدے کی, اس لیے اس گورنمنٹ میں دے دیجیے, آپ گورنمنٹ کے کوئی بھی اداروں میں ہم اس کو کام میں لے لیں گے. اور آج کل سارے مسلمانوں کے اداروں کا یہی حال ہو رہا ہے کہ سارے گورنمنٹ کی نظر ہے اس پر اور وہ لوگ اس کو لے رہے ہیں کہ ہم اس میں آفس کھولیں گے, کام میں لائیں گے. آپ کی مسجدیں تو خالی ہی رہتی ہیں. تو مسجدوں کو یوٹیلائز کیا جائے, مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں. ہر ٹائم, ہر 3-4 ٹائم وہاں پر حلقہ ہوتا ہو, الگ الگ بچوں کے لیے الگ الگ ٹائمنگس ہوں, تعلیم و تربیت کا انتظام ہو, نوجوان لڑکوں کے لیے اسپیشل انتظام ہو, ہفتہ واری کچھ نہ کچھ ایسے دروس ہوں, یا صحابہ کرام کی سیریز چلائی جائے مسجدوں میں کہ روز ایک صحابہ کی سیرت, روز ایک صحابہ کی سیرت. تو مسجدوں کو خالی نہ رہنے دیجیے. اور اذان سننے کے بعد پہلے کام ہمارا یہ ہو کہ ہم بچوں کو بھیجیں مسجد میں. بچپن سے اگر آپ عادت ڈالیں گے نا, یقین جانیے یہ عادت پختہ ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالی. تو بہرحال ہم بات کچھ کر رہے تھے اور ہم نکل گئے کہیں اور. آگے کی حدیث دیکھیے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین والاقامہ مرتن مرتن. غیر انہ یقول قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ رواہ ابو داؤد و نسائی، حدیث حسن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اذان کے کلمے دوہرے ہوتے تھے، جبکہ اقامت کے کلمے قد قامت الصلاۃ کے کلمات کے علاوہ اکھیرے ہوتے تھے۔ یعنی قد قامت الصلاۃ جو کہا جائے گا وہ دو دفعہ کہا جائے گا، باقی ساری چیزیں ایک دفعہ، یہ اقامت میں ہوگا۔ اکیلی اقامت کے کلمات 11 ہیں، جو یہ ہیں: اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ، حی علی الصلاہ 1 مرتبہ، حی علی الفلاح 1 مرتبہ، قد قامت الصلاہ 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا مسنون ہے، اور مسنون اور مستحب کا فرق بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اور آ گیا ہوگا مجھے امید ہے۔ مسنون اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، تو جو کام اللہ کے رسول نے کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر تو بے انتہا ملے گا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جو پسندیدہ ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مستحب وہ کام جو کریں تو پسندیدہ اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اور مسنون بھی تقریباً اسی میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اذان کے جواب کا مسنون طریقہ جو بتایا گیا ہے، عن ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہے وہی تم بھی کہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ سوا الحیئتین فیقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ، رواہ مسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کا جواب دینے کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے کہ ہر کلمے کا جواب وہی کلمہ ہے سوائے حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کے، ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر الفاظ آپ اسی طرح ریپیٹ کریں گے، جب مؤذن کہتا ہے اس کا جواب دیں گے آپ۔ اب دیکھیں جو اصل کام ہے وہ تو ہم نہیں کرتے، جو مسنون کام ہے، ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ جو غیر مسنون کام ہے اس پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جیسے اذان ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جھاڑو دینا روک دو، کوئی اگر جھاڑو دے رہے تو کہتے ہیں اچھا جھاڑو مت دو اذان ہو رہی ہے، پھر اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جاؤ اذان ہو رہی ہے، کوئی اگر سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوئے ہے تو کہتے ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ لو اذان ہو رہی ہے، اور اس کو تو ہم بہت ہی برا سمجھتے ہیں، بدتمیز سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور سر پر دوپٹہ نہ ہو۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے۔ تو اصل کام کیا ہے کہ بات کرنا روک دی جائے اذان ہو رہی ہو تو، اور اذان کا جواب دینا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ اگر اپنا کام کر رہے ہوں اور اذان کا جواب بھی ساتھ میں دے رہے ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسے کھانا بنا رہے ہیں آپ، ہنڈیا میں چمچہ ہلا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہیں لیکن اذان کا جواب بھی دے دیجئے۔ تو اذان کا جواب دینا ہے اور سیم وہی الفاظ دہرانا ہے سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت۔ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے گا اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور یہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ پھر کیوں ہم یہ اذان کا جواب دیں؟ کیونکہ اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اجر رکھ دیا نا۔ اور جنت تو اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو جنت تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہمیں عطا کر ہی دی گئی۔ اگر کوئی شرک نہیں کرتا ہے اور بدعت نہیں کرتا ہے اور یہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو سمجھے جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بلال ینادی فلما سکت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، رواہ النسائی۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو یقین سے جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ واقعی میں جو کہا جا رہا ہے اذان میں وہ سچ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی کبریائی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی نفی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا ذکر ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یقین کے ساتھ، یعنی مؤذن کے جواب میں، تو سمجھے اس نے توحید کا اقرار کیا، تو اسی بنا پر یقین کے ساتھ جو یہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا مسنون ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ یہ الفاظ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئے، یہ غلط ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آپ کی زندگی میں ثابت ہے یہ الفاظ. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں یہ الفاظ کہے جاتے تھے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من السنة اذ قال المؤذن في الفجر هيا على الفلاح قال الصلاة خير من النوم رواه ابن خزیمہ. حدیث صحیح، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ مسنون ہے. کیوں کہا جاتا ہے فجر کے وقت؟ کیونکہ سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ سو رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور ایک کہیں کوئی کتاب میں پڑھا تھا، شاید بنت الاسلام ہی کی کتاب ہے، اس میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ایک خاتون جو ہے، ایک نان مسلم عورت اپنے بچے کو آواز دے رہی تھی، جو بھی اس کا نام تھا، دینو وینو. تو اے دینو، اٹھ گیا تو مسلمانوں کی طرح دیر تک سویا پڑا رہتا ہے. تب اس عورت کو کون بتائے کہ مسلمان تو فجر سے جاگ جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں نے اپنا اخلاق اس طرح سے کر دیا ہے، یا اپنے عمل ایسے کر دیے ہیں کہ غیر مسلم اس طرح سے ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں، ایک طرح سے طنزیہ انداز میں، کہ وہ غیر مسلم عورت اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ کیا تو دیر تک سوتا پڑا رہتا ہے مسلمانوں کی طرح. اب اس عورت کو کون بتائے کہ مسلمانوں کا تو معمول کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے، کہ وہ تو فجر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، فجر میں اٹھنا ہے، اور ان کے لیے تو اذان دی جاتی ہے اٹھنے کے لیے اسپیشلی، کہ اٹھ کر اپنے دن کا آغاز نماز سے کرو. اور اس میں اذان میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن آپ یقین جانیے کہ آج ہم کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں، جو یہاں پر ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، النوم خیر من الصلاۃ، ہم اس طرح سے الٹا کر دیتے ہیں جملہ، کہ نہیں، نماز سے بہتر نیند ہے. اور یقین جانیے کہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا، ہمارے کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمان امہ کے کہ جو اذان کی آواز کانوں میں پڑتی بھی ہے بعض اوقات، لیکن پلٹ کر سو جاتے ہیں. اور ہم مسلمانوں نے تو بس چار نمازوں کو فرض سمجھ لیا ہے، فجر تو ہم جب اٹھیں گے، جب پڑھیں گے ہم سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو نماز پابندی وقت کے ساتھ ہم پر فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے، فجر کے وقت ہی فجر پڑھنا ہے. الا یہ کہ اتفاقاً کبھی کبھار زندگی میں ایک دفعہ یا دو دفعہ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن روز اس کو معمول بنا لینا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانچ نمازیں ہم پر فرض کی ہیں. اور یہ جب ہم مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس وقت دراصل ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ میرا نفس بڑا ہے، میرا نفس مجھے زیادہ پیارا ہے، مجھے اپنے نفس سے محبت ہے، نیند سے محبت ہے. تو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. جو شکوہ جواب شکوہ تھا اس میں، کہ تم تو سوئے پڑے رہتے ہو، تم کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے. اللہ سے محبت ہوتی تو اس طرح سے سوئے نہیں رہتے، مؤذن کے بلانے پر تم فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑتے، چلے آتے. شاید آپ لوگوں سے پہلے بھی کیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک سعودی فیملی تھی، تو ان کا دیکھا ہمیشہ سے کہ بچپن سے، جب بچے صرف چار یا پانچ سال کے تھے یا پانچ یا چھ سال کے تھے، تو اس وقت سے دونوں طرف سے دونوں ہاتھ پکڑے وہ اپنے بیٹوں کو مسجد میں لے آتے تھے وہ صاحب. اور وہ بچے کہتے ہیں اتنا نیند کی وجہ سے وہ ڈلتے رہتے تھے بچے کی، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں طرف سے دونوں ہاتھ پکڑے اپنے دونوں بیٹوں کو مسجد میں لے آتے تھے فجر کے لیے. تو آپ بتائیے، اتنے بچپن سے اگر عادت ڈال دیں گے تو کیا مجال ہے کہ بچے بعد میں نہ اٹھ سکیں؟ بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے الحمدللہ، خود بخود فجر میں ان کی نیند سے بیداری خود ہو جاتی ہے. تو آپ عادت ڈالیں بچپن سے، بچپن سے بچوں کو ہماری پتہ نہیں کیوں ایسی جھوٹی محبت ہے بچوں کے تعلق سے، کہ الٹا ہم سردی کے دنوں میں اور ان دنوں میں جب بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں، اور الٹا آ کر ان کو لحاف مزید اڑا دیتے کہ میرا بچہ رات بھر پڑتا رہا بیچارہ، اب اسے سونا چاہیے. اگر اصل محبت ہوتی تو اسے فجر کے لیے جگاتے، اس کے لیے آگ کا سامان نہیں ہم تیار کرتے. ہم کو اصلی محبت ہے ہی نہیں اپنے بچوں سے. پھر سردی کے دن ہے تو نہیں, اتنے سردی میں میرا بچہ کہاں جائے گا. ہاں سردی میں اٹھا اٹھا کر اسکول ضرور بھیجیں گے, خود تیار کروائیں گے, لیکن نماز کے لیے بھیجنا ہمیں گراں گزرتا ہے. کیا حال ہو گیا ہے نا ہمارے ایمان کا. خود اپنے آپ پر بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم یہ امت مسلمہ ہیں. تو فجر میں ہم کو اگر اپنے نفس کو, یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو وہ چیک کرے کہ کتنا اس کا نفس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. تو ہم کتنے نفس کے غلام ہیں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ہم چیک کریں فجر میں کہ جب مؤذن کہتا ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے, اور اگر ہم اس وقت سو جاتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, جاگتے نہیں ہیں, بیدار نہیں ہوتے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ ہم نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے. ہمارا نفس خدا بن بیٹھا ہے, ہم اللہ کو الہ نہیں مانتے, نعوذ باللہ. اور کوئی لوگ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہماری نیند ہی نہیں ہوشیار ہوتی ہے. آج کل اتنے سسٹم ہیں الحمدللہ, بہترین سے بہترین موبائل ہیں آج ہمارے پاس, ہر قسم کا اس میں الارم ہے کہ آپ ایک بار نہیں اٹھ سکتے, آپ بند کر دیتے ہیں وہ دوبارہ ہوتا ہے. تو ہر قسم کی فیسلٹیز آج ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم جاگ سکتے ہیں آرام سے فجر میں. لیکن ہم نے اپنا پورا آوا کا آوا ہی بگاڑ لیا ہے کہ ہم سوتے ہیں لیٹ نائٹ فجر کے وقت, تو پھر کیسے فجر میں اٹھ سکیں گے. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم فجر میں اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں. کہیں فجر میں ہم یہ کہہ کر تو نہیں سو جاتے کہ اچھا نیند بہت آ رہی ہے, بعد میں اٹھ کر پڑھ لوں گی. تو سمجھے آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے, اور پھر جو نفس کو الہ بناتا ہے اس کا انجام بھی بہت برا ہے. کیونکہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں, جو فرائض ہیں, اس کی پابندی تو ہم کو کرنا ہر حال میں لازم ہے. اذان کے بعد کی جو دعا کا تعلق ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے, کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.